ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 14 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 162 میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے. انما العسر یسرا انما العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یوسف علیہ السلام کو ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں تقریباً 9 سال قید میں گزر چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہوا کہ ان کے چھوٹنے کا معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے, اور وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا, ظاہر ہے کہ پوری رعایا اس کے اندر تھی, تو اللہ تعالیٰ ایسے جو خواب ہیں وہ بادشاہوں کو ہی دکھایا کرتا ہے جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وہ جو خواب اس نے دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف اپنے سرداروں سے رابطہ کیا, لیکن کوئی اس کو اس کی تعبیر نہ بتا سکا. بس یہیں سے یوسف علیہ السلام کی عزت اور آبرو کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا لوگوں کی نظر میں, اور اس کا ایک خاص سبب بنا, وہ انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے, انی ارا سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں, کاؤس, جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. ایک یہ منظر دیکھا خواب میں. وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات, اور 7 گوشے دیکھے ہیں, گندم کے جو گوشے ہوتے ہیں, بالی جو ہوتی ہے وہ سبز ہیں, اور 7 جو ہے وہ سوکھے ہوئے, 7 جو ہے وہ سبز اور 7 سوکھے ہوئے. یا ایوہ الملأ, اے میرے سردارو, افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون, تو مجھے فتویٰ دو. یہ فتوے کا لفظ یہیں سے جو ہے ڈیڈکٹ ہوتا ہے عربی میں. مجھے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دو, یا مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی, اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. تو ظاہر ہے انہوں نے پوری ایک ایکسپرٹیز بھی اس حوالے سے لوگوں سے جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی پتا کیا, لیکن تو معاملات سیدھے نہ ہوئے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس امت میں بھی اب قیامت تک غیبی خبروں کا واحد سلسلہ خوابوں کے ذریعے چلے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری وفات کے بعد غیبی جو خبریں ہیں ان کا سلسلہ ختم, البتہ خواب جو ہیں مبشرات ابھی باقی ہیں. تو پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ خواب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں قیامت تک عطا فرمائے گا. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے, اور اسی میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہے اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے. بہر غیبی خبریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ جو بنزین کی اسٹرکچر ہے وہ خواب میں دکھائی گئی تھی ایک سائنٹسٹ کو. اسی طریقے سے یہ جو سلائی مشین کپڑے سینے والی ہے اس کی نوک کی طرف جو ہے وہ ناکا ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کا, یہ ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بڑی تحقیق کر رہا تھا مشین بنانے کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ کسی شخص نے بانس اٹھایا ہوا ہے اس کے آگے کیل لگی ہوئی ہے اور اس کی نوک کی سائڈ کے اوپر سوراخ ہوا ہے, تو اس کا دماغ کلک کر گیا. یہ ہاتھ والی جو سوئی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر سوراخ ہوتا ہے ناکا, اور جو سینے والی ہے اس کی نوک کے اوپر. اس قسم کے کئی ایک واقعات خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے. تو اب یہاں پر بھی یہ جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرمائی اس حوالے سے کہ اس کی قوم کے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے. تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے فتویٰ دو, اگر تم اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ لومڑی جب چڑھ نہ سکے نا تو کہتی ہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں. اب ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی, ایک مشکل خواب تھا. تو انہوں نے کہا جناب ایویں تو انہوں جو ہے نا ذاتی خواب کو ایویں چیزاں نظر آنی ہیں نا, اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اس کو یہ چیز معلوم چل رہی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے کہ سات دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ سات موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد سات جو ہے وہ بالیاں ہیں ہری اور سات سوکھی. یہ سات کا کوئی ایسا تعلق ہے اس پورے معاملے میں کہ جو ایک معنی خیز خواب ہے. قالوا اضغاث احلام, تو انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت یہ خواب پریشان خواب ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنی عزت بھی رکھی کہ کوئی بھائی جی خواب ہونا تھا تو ہم تعبیر دس دے, خواب دی کوئی اصلی نہیں ہے, جان ہی چھڑا گئی. اب لیکن بادشاہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا, تو یہ معاملات بحث در بحث چلتی رہی. تو وہاں پر بادشاہ کا جو ایک درباری تھا غلام تھا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, جو ہم نے پچھلی دفعہ سنا, اس نے جب یہ باتیں سنی, وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امت, تو وہ شخص بولا کہ جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے جو جیل کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے, اور اب اسے یاد آ گئی یوسف علیہ السلام کی بعد امت, ایک بہت بڑے عرصے کے بعد تقریباً 9 سال کے بعد. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ قید خانے میں جانے کی اجازت دیں, میں آپ کے لیے اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر صحیح صحیح بتا دے گا. ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعبیر, اس کا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا کہ ایک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہارے سر سے پرندے جو ہے نوچ نوچ کر گوشت کھائیں گے, اور اس کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, اور دونوں کے لیے ویسا ہی ہوا. تو اب وہ جو ہے وہ قید خانے میں پہنچ گیا. یوسف, اے یوسف, ایوہ الصدیق, اے سچے یوسف. اب یعنی وہ چاپلوسی کرنے لگا. ظاہر ہے جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے. تو اس نے کہا حالانکہ اب یاد ہوتا سچا یوسف تو 9 سال بعد تجھے یاد آیا, تو اے یوسف, اے سچے, افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف, ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا, انہوں نے کوئی میڑا نہیں مارا کہ پتر ہوں میری یاد آئی ہے تنوں مصیبت پئی تھے, کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی اس معاملے میں, بات سنی اور جواب دے دیا. یہ جو پیغمبر ہے اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر قید میں ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے, یہاں جب اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے نکالے گا. توکل اللہ, دیکھیں کوئی اس کو میڑا نہیں مارا, کوئی اس کو تانا ٹونٹ نہیں کیا, خواب کی تعبیر اس کو بتا دی. تو 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرًا, اور 7 سرسبز جو ہیں وہ گوشے ہیں گندم کے. وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ, اور 7 خشک ہیں. لعلی ارجعو الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے، تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان جائیں آپ کے علم و فضل کو کہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے کیا ملکہ حاصل ہے۔ قالا، اب انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی 9 سال کی ان کو یاد نہیں، کوئی احسان فرموشی والا معاملہ جو ہے کوئی نہیں جتلایا، سیدھی انہوں نے بات کی۔ قالا تزرعون 7 سنین دعبا، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے۔ اب یہ دعبا کا لفظ جو ہے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا، دب کے وات رج کے کھا، سونا میں محاورہ، تو دب کے رکھ، تو یہ خوب کے لیے جو یہ عربی سے ہی لفظ پنجابی میں بھی آ گیا، تو تم خوب کاشتکاری کرو گے 7 سال تک۔ فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو تم وہ 7 سال فصل مسلسل کاشتکاری کرو گے، خوب فصل اگے گی، تو اس کو تم سنبھال کر رکھنا اور دانوں کو خوشوں سے الگ نہ کرنا سوائے اس کے کہ جس کو تم نے کھانا ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے پریزرویشن اناج کی پتہ چلی کہ سب سے بہترین پریزرویشن جو ہے اناج کی یہ ہے کہ اسے ان بالیوں سے باہر نہ نکالا جائے، وہ باہر نکلے تو آپ کو پتہ ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ سٹوریج ہے اس کی کہ اس کے اندر ہی اس دانے کو رہنے دیا جائے، بیسٹ پریزرویٹو جو ہے وہ اناج کے لیے اس کی اپنی بالیاں، اور یہ پوری انسانیت جو ہے وہ اب اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات لوگوں کو سکھائی کہ 7 سال تمہارے اچھے آئیں گے، تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو گے تم ایسا کرنا کہ ان دانوں کو گوشوں میں ہی رہنے دینا، ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے اس کے الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے کہ جو تم کھانا چاہو گے، یعنی ہر سال کا غلہ بس اتنا ہی دانوں سے نکالو کہ جتنا کھانا چاہو گے، باقی کو سٹور کر دو تاکہ خراب نہ ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے گزرنے کے بعد 7 سال پھر شدید قحط سالی کے تم پر آئیں گے، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی فصل نہیں اگے گی، قحط پڑ جائے گا۔ یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو تم نے جو ذخیرہ ان 7 سالوں میں گزشتہ کیا ہوگا وہ سب کا سب تم استعمال کر لو گے، سوائے اس کے کہ اس میں سے تھوڑا بہت تم محفوظ کر لو گے، یعنی وہ 7 سال پورے کا پورا جو خوراک بچی ہوگی اس میں سے اگلے 7 سال تم ان میں سے کھاؤ گے، تھوڑا سا بچا لو گے، ظاہر ہے کہ آئندہ سال کے لیے بھی پھر گندم انہوں نے بونی ہے، تو بس وہ جتنا دانے ہیں وہ سنبھال لو گے، ادروائز وہ 7 سال کی محنت جو ہے وہ 14 سال تک تم کھاؤ گے، 7 سال وہ اور 7 سال اگلے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب می برسے گا، یعنی 14 سال گزرنے کے بعد۔ اب یہ 14 سال کے بعد جو آنا ہے سال، اس کی پریڈکشن سوائے نبوت کی خبر کے ممکن نہیں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا یہ بات۔ میں نے علم غیب والے لیکچر 6A میں بتایا تھا کہ اگر ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کے کوئی شخص کل یا پرسوں یا ایک ہفتہ یا مہینے بعد کی بارش کی پریڈکشن کرتا ہے تو وہ موسم کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ 8 سے 5 سال کے بعد 5 مارچ 2020 کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی غیبی خبر اس کے پاس آتی ہو اور وہ پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھے 15 سال کا بھی بتا دیا کہ خوب بارش ہوگی اس سال، پھر لوگوں کے لیے وفیہ یعصرون، اور اس میں سے تم خوب رس نکالو گے، پھر یعنی پھل بھی خوب ہوں گے، تم خوب رس نکالو گے، پھل فروٹ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور آج بھی مصر کے اندر بہت پھل فروٹ اگتا ہے، بلکہ دنیا کا جو دوسرا بڑا دریا ہے دریائے نیل وہ بھی مصر سے ہی گزرتا ہے، بلکہ دنیا کا پہلے نمبر پہ ہے وہ دریا لینتھ کے اعتبار سے، دریائے نیل جو ہے، تو تم پھر اس میں سے رس بھی نکالو گے اور خوب فصل ہوگی۔ وقال الملک، تو بادشاہ نے کہا، اب جب وہ بادشاہ کو آگے تعبیر بتائی اس بندے نے، اب بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ واقعی یہ وہ 7 موٹی گائے جو ہیں ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، تو وہ 7 موٹی گائے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو 7 سال کا ذخیرہ ہوگا اگلے 7 سال جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے، اور 7 بالیاں جو ہیں وہ ہری اور 7 بالیاں خشک۔ ہری 7 بالیوں سے مراد ہے کہ ان 7 سالوں میں خوب فصل ہوگی۔ وہ گائے جو ہے وہ سال کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہاں پر 7 بالیاں جو ہے وہ 7 سال کے گندم کے ذخیرے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ خشک ہے، یعنی خشکی کے 7 سال آئیں گے۔ تو یہ بڑا ربط بنتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنا تو سمجھ آتی ہے کہ اسی قسم کی کوئی تعبیر اس کی بنتی ہے، پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا اتونی بھی، کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو، تو بڑا کام کا آدمی ہے، اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب شاہی فرمان لے کر وہ قاصد جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ میرے تو چھوٹنے کا وقت آ گیا، میری اتنی عزت افزائی ہوگی، لیکن آپ کانفیڈنس دیکھیں پیغمبر کا، پیغمبر کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ اب ان کو آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ بندہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں، قال ارجع الى ربك، انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ۔ رب سے مراد میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی، یہاں پر لغت کے معنوں میں ہے اپنے مالک، اپنے پالنے والے، اللہ سے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ان کا جو آقا ہے یعنی بادشاہ، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوة، اور پھر اس سے حقیقت حال پوچھو عورتوں کے بارے میں، اللاتی قطعنا ایدیہن، کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان عورتوں کی حقیقت حال بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھیں جن عورتوں کی وجہ سے میں نے 9 سال بے گناہ قید میں گزارے، جب تک مجھ سے یہ ایلیگیشن دور نہیں ہوتا، مجھ پر جو الزام لگا تھا جب تک یہ دور نہیں ہوتا تو میں نہیں نکلوں گا یہاں سے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نبوت منوانی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سارے جو ایلیگیشن جو جھوٹے لگے ہوئے ہیں وہ پبلکلی وہ ختم بھی کیے جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو بلائے، جو عورتیں جو ہیں، اور وہ جو واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا ہاتھ کاٹنے والا، جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل کاٹنی پڑی، وہ میرے یہاں پر، ان کو بلاؤ اپنے دربار میں اور ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا یا ان عورتوں کا فریب تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے اللہ، وہ تو ان کے مکر سے خوب واقف ہے، میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن تیرے بادشاہ کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا جو 9 سال میرے جوانی کے قید میں مجھے گزارنے پڑے۔ ظاہر ہے کہ بڑی ایک تکلیف دہ عمر تھا آپ کے لیے، اچھا خاصا حصہ جوانی کا آپ کو گزارنا پڑا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو عورتوں کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو جب ان کو بہلایا گیا تھا تمہاری طرف سے۔ قلنا حاشا للہ، وہ با یک زبان ساری عورتیں بولی کہ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قالت امرأت العزیز، اور بولی عزیز مصر کی عورت، وہ پوتیفار جو تھا اس کی بیوی زلیخا، وہ بولی الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو ہی گیا، یعنی ساری عورتوں نے بھی گواہی دے دی، حق واضح ہو گیا کہ قصور یوسف کا نہیں تھا بلکہ ہمارا تھا۔ انا راوتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ زلیخا نے بھی مان لیا کہ اب پول جب کھل ہی گیا ہے تو میں بھی مانتی ہوں کہ وہ سچوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں 9 سال ایک بندے کی جوانی کے برباد کر دیے، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہاں جی وہ سچا ہی تھا، حالانکہ ڈلوانے والے یہ لوگ۔ ذالک لیعلم انی، تو اب یوسف علیہ السلام تک یہ سارا معاملہ جب پہنچا، یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے، اور بھرے دربار میں لوگوں کو آپ کی پاک بازی کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کریکٹر والے انسان ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا، جو میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورتیں اپنی غلطی مانیں، اس لیے کہ عزیز مصر، یعنی جس نے مجھے پالا تھا میرے لڑکپن سے لے کر جوانی تک، وہ جان لے کہ میں نے غیب میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو, دغا بازوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہ الحمدللہ ہمارا 12 پارہ بھی مکمل ہوا. اب 13 پارہ بھی یوسف علیہ السلام کے گولڈن کوٹ سے شروع ہو رہا ہے, اور یہی وہ گولڈن کوٹ ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 88A اور 88B عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ, اور اسی طریقے سے اللہ انسان اور شیطان اس ٹاپک پہ جو مسئلہ نمبر 79 میں نے ریکارڈ کروایا تھا, اس میں بھی اس آیت کو پریزنٹ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر کیا بات کر رہے ہیں. وما ابری نفسی, اور یوسف علیہ السلام کی آپ عارضی دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, یعنی میں نہیں کہتا کہ میں بہت پاک باز ہوں. ان نفس لامارتم بالسوء, بے شک نفس جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, یعنی میں کوئی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کرتا, نفس ہمیشہ برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. الا من رحم ربی, ہاں مگر میرا رب کسی پر رحم فرمائے تو وہ بچ جائے, ورنہ نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جو اس فتنے سے بچے, تو اس فتنے سے بچنے کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کی حفاظت سے میں بچا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے الحمدللہ اللہ کے حضور شکر ادا کیا. اب ان کو نظر آیا کہ معاملات اب بالکل کھلنے والے ہیں. وقال الملک, اور بادشاہ نے حکم دیا, ائتونی بھی, کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی, میں اسے خالص کر لوں گا, اپنے لیے چن لوں گا. یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ, پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی یوسف علیہ السلام, ابھی تو اس نے گفتگو نہیں کی ہوئی تھی, صرف ان کے یہ ایکسپرٹ اوپینین جو تعبیر کے حوالے سے تھا, اس نے کہا تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ, پھر جب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور گفتگو کی, قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے حضور بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں. یعنی اب وہ مزید ان کا گرویدہ ہو گیا گفتگو سن کے کہ کتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے, اور اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا, اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو وقت کا پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کے بھیجا. الٹیمیٹلی وہ بادشاہ بھی پھر ان پر ایمان لے آیا اور وہاں پر الحمدللہ اسلام پھیلا. قال اجعلنی علی خزائن الارض, تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر وحی کے ذریعے بات بتا دی. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر ڈیوٹی دے دیجئے, یعنی فائنانس منسٹری میرے حوالے کر دیں آپ, دوسرے معنوں میں آج کی لینگویج میں سمجھ لیں, پورا یہ فائنینشل سسٹم میرے حوالے کر دیں. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں. یعنی یہ تمہارے اوپر جو اب مصیبت آندہ, یہ تقریباً 7 سال کے بعد جو شروع ہونے والی ہے, یہ 14-15 سال کا جو یہ معاملہ ہے, پوری پلاننگ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, انصاف کے ساتھ یہ سارے معاملات میں لے کر چلوں گا. تم اپنے یہ سارے خزانے جو ہیں زمین کے, یعنی پورے کا پورا معاملہ میرے حوالے کر دو. تو ظاہر ہے کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کو کیا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ اس کو ایک ایکسپرٹ بندہ مل جائے کہ جو اس کی پرابلمز کو سالو بھی کرے, اور پوری کی پوری رعایا, اور پھر نہ صرف مصر کی رعایا بلکہ ارد گرد دور دور تک, ہزاروں کلومیٹر دور تک قحط پھیلا, حتیٰ کہ شام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے. تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ زمین کے خزانے جو ہیں میرے حوالے کر دو, یعنی پورا اپاچی کا نظام, اریگیشن کا نظام, یہ پوری فائنانس منسٹری میرے حوالے کرو تو میں اس کو جو ہے کنٹرول کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اور اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا. فی الارض, زمین میں یوسف علیہ السلام ہی اب وہ بادشاہ, تو یہ بے تاج بادشاہ بن گئے. وہ بادشاہ تو اپنی جگہ بادشاہ تھا, بے تاج بادشاہ تو یہ بن گئے. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہے زمین میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی منسٹری عطا فرما دی وہاں پر کہ جہاں پر وہ چاہے رہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت میں سے جسے چاہتے ہیں، اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور ہم محسنین نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی یوسف علیہ السلام کی بھی تو ایفرٹس ہیں نا، انہوں نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کی، کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے، تو اب ان کو بدلہ ملا. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی، یہ دنیا میں اجر ملا ہے. وکانوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو یہ اب چوتھا ان کا ٹرننگ پوائنٹ، جو ایک پیریڈ تھا لائف کا، یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اب آخری ٹرننگ پوائنٹ ان کی لائف میں، بایوگرافی میں آنے لگا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے، اور وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ظلم کے ساتھ ان کو کنویں میں اتارا تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے ہیں، کہ بادشاہ وقت کے وہ سب سے قریبی اور قابل اعتماد جو ہے وہ منسٹری کے اوپر فائز ہیں. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت عطا فرمائی. تو اب آیت نمبر 58 سے وہ ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ لائف کا آنے لگا ہے. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے فوراً ان کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو. ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 20 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہوا تھا. اور ظاہر ہے ایک لڑکپن میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہو جب اس کی وہ داڑھی مونچھ بھی نہ نکلی ہو، اور پھر ایک تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 37 سال کے قریب ہو چکی ہے، 37-38 سال، تو ظاہر انسان نہیں پہچان سکتا. اور ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. اور بعد اس میں جو اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر مصر میں ان کا نام بھی جو ہے وہ پوتیفار نے چینج کر کے یوزار سیف رکھ دیا تھا مصر کے نام کے اعتبار سے. ظاہر ہے وہ نام میں بھی کوئی فرق تھا، ورنہ یوسف ہی نام ہوتا تو شاید ان کا دماغ کھٹک جاتا کہ کہیں وہ یوسف ہی نہ ہو جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے. بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ شام تک اب ظاہر ہے قحط سالی ہے، اور وہ مصر آئے ہیں غلے کی تلاش میں. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اس پورے ایریے میں یہ بات مشہور ہے کہ غلہ لینا ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں پر سٹوریج کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کے لیے حاضر ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو داخل ہوتے ہی پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، 10 کے 10 بھائیوں کو. 11واں جو تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، اس اعتبار سے کہ والدہ دونوں کی ایک تھی، ورنہ عرب میں تو باپ ایک ہو تو سگا بھائی تصور ہوتا ہے، بنیامین، اس کو وہ لے کر نہیں آئے تھے. کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کے اعتبار سے کسی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو یہ 10 بھائی وہاں پر آئے غلے کے لیے. ولما جہزہم بجہازہم، تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے پوری خوراک کا، ان کے پورے جہیز کا بندوبست کر دیا، سامان ان کو دے دیا. جہزہم، اسی طرح لفظ جہیز کا بھی نکلا ہے، اور جہیز کے حوالے سے بھی سن لیں، یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز لعنت ہے، جہیز بھائی لعنت اس صورت میں ہے جب کوئی کسی سے زبردستی ڈیمانڈ کرے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ جہیز میں دینا چاہتا ہے تو استغفر اللہ تعالی، یہ لعنت ہے. یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اولاد کو تحفہ دینے کے اعتبار سے، البتہ اس میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، سب کو برابر دیا جائے. یہ نہیں کہ بیٹی کو 6 لاکھ کا آپ نے زیور پہنا دیا ہے اور بیٹے کو آپ 6 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، تو یہ ناانصافی ہے. تو اس اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے. اور پھر وہ 6 لاکھ کا زیور دیکھ کے پھر بعض اوقات کروڑوں کی وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو. تو وراثت اپنی جگہ ان کو ملنی ہے. وہ مسئلہ نمبر 22 میرا سن لیں، جس میں میں نے بتایا یہ 3 ٹرمنالوجی سمجھائی ہیں کہ وراثت کیا ہوتی ہے، حبہ کیا ہوتا ہے، اور وصیت کیا ہوتی ہے. تو یہ حبہ ہوتا ہے جہیز، اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، بیٹے کو دینا چاہتا ہے، ضرور دے، اس میں تو کوئی نہیں. البتہ کوئی شادی کی شرط رکھ دیتا ہے لڑکی والوں کے لیے کہ جناب ضرور آپ نے یہ دینا ہے، مکان دیں، گاڑی دیں، یہ کریں وہ، اس قسم کی شرائط رکھنا، تو یہ بات غلط ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ، یعنی اس لیے پھر یہ جملہ صحیح بولنا چاہیے کہ جہیز ناجائز ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے. جہیز فی نفسی کوئی لعنت نہیں ہے. حبے کا تو حبہ کرنے کا تحفہ دینے کا اسلام میں کانسیپٹ موجود ہے. تو انہوں نے پورا جب ساز و سامان ان کو دے دیا, اونٹوں پر لاد دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے لیے, قال اتونی بأخلکم من ابیکم, تو انہوں نے کہا کہ تم جب دوبارہ اب آئے نا خوراک لینے کے لیے تو وہ جو ایک بھائی پیچھے چھوڑ آئے ہو نا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. الا ترونا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی اوفل کیلا وانا خیر المنزلین, کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور میں کتنا مہمان نواز ہوں. تو ایک بھائی جو تم چھوڑ آئے ہو جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا, ایک ہی ماں سے تھا, بنیامین, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار اب خوراک لینے کے بھی سال کی خوراک لے کے جا رہے ہیں وہ, تو اب اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر یہ اس طریقے سے ہوتا تو ان کے بھی دماغ کھٹک جاتا کہ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں اس کو لانے کی. دراصل ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اب یہ 11 فیملیز کا ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں, تو 10 بھائی آئے, تو ظاہر ہے وہ اپنے 11ویں کا بھی لے کے جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے یقیناً, کہ جی اس کا بھی کچھ کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اس وقت تو دے دیا, لیکن ظاہر ہے کہ پھر چیک بھی کرنا تھا کہ یہ نہ ہو ایوی چونگا لے کے جا رہے ہوں, مطلب دنیاوی اعتبار سے بات کروں, ان کو تو یہ بات پتا تھی. تو یوسف علیہ السلام نے ان پر ایک مورل چیک لگا دیا کہ بھائی یہ ابھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں, تمہیں بھر بھر کر دے رہا ہوں, لیکن آئندہ جب آؤ گے تو وہ جس وہ بھائی ساتھ اپنے لے کے آنا, ورنہ اگر وہ ان کے کان کھٹک جاتے اگر کوئی اور بات ہوتی کہ اس پرانو کو بلا دینا, انہوں نے کیا کرنا ہے پرانو, انہوں نے تو وہ جتنے بندے آئے ہوئے تھے اتنے اونٹوں کے اعتبار سے اتنی فیملیز کے اعتبار سے دیتے تھے, ورنہ تو اگر اس طریقے سے ایک بندے ہی 10 بندوں کا راشن لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو راشن اویلیبل بھی نہیں تھا, پیسے دے کے بھی نہیں لیا جا سکتا. جس طرح کہ یہ کبھی آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں بھی جو 70s میں اس طرح کی سچویشن بنی تھی, تو لوگوں کو ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندے کا راشن وہ چینی دی جاتی تھی, تو بالکل وہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ظاہر 10 بھائی آئے تھے تو اب وہ سامان 11 گھروں کا لے کے جا رہے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی آندہ میں نے کو نہیں دینا, اپنا بھائی ساتھ لے کے آنا تھا کہ مجھے بھی کنفرم ہو گئے باقی 7 فیملیز ہیں, ورنہ ان کو تو کنفرم تھا, لیکن وہ چاہتے تھے کسی طریقے اس بھائی کو میرے پاس لیں, میرا اپنا سگا بھائی جو ہے جس ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, تو دیکھنا میں تمہیں کچھ نہیں اناج میں سے دوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے. میں تمہیں نیڑے بھی نہیں لگن دینا, ایسے ہی ترجمہ پنجابی سے, تمہیں نیڑے بھی نہیں لگن دینا اگر میرا وہ پرانا تسی لے کے آئے تھے, یعنی وہ اپنے دل میں کہہ دوں گا کہ اپنا وہ بھائی لے کے آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اسے بھیجنے کا اپنے باپ سے, اور ہم ایسا ضرور کریں گے کہ ہم اپنے باپ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بیٹا بھی آنے دیں. وقالا, اور یوسف علیہ السلام نے کہا بفتیانی ہی, اپنے غلاموں کو جو نوجوان وہاں پر یعنی کہ اونٹوں کے اوپر سامان لاد رہے تھے, لفتیانی ہی جعلوا بضاعتہم فی رحالہم, تو انہوں نے کہا کہ تم ان کا سامان جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے اوپر اونٹوں کے اوپر جو اپنے کجاوے رکھے ہیں ان میں ان کا سامان بھی رکھ دینا. سامان کون سا؟ بارٹر سسٹم تھا. اگر آپ اس نے اس کو سمجھنا ہے میرا زکات والا لیکچر سن لیں 95A اور 95B, جس میں میں نے زکات کے 70 قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں, اور کرنسی نوٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے, اور اسٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے, کیسے گولڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے, اس میں میں نے بارٹر سسٹم کی بات کی تھی. اگلے زمانوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا, چیز کے بدلے چیز, یعنی کوئی شخص 2 کلو دودھ دے کر تو کسی سے جو ہے وہ گندم لے لیتا تھا, یعنی چیز کے بدلے چیز دی جاتی تھی, تو جنس کے بدلے جنس. تو یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہاں سے جنس لے کر آئے تھے, کرنسی نہیں لے کر آئے تھے, کوئی اون کا کوئی انہوں نے مطلب وہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے شام کے لوگ, تو اون کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا, یا اسی طریقے سے کوئی پہننے کی پوشاک جو ہے وہ دمبے کی کھال سے یا اس قسم کے چمڑے, یہ چیزیں وہ لے کے آئے تھے, اس کے ایکویلنٹ اناج لے کر جا رہے تھے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی اور کہا کہ یہ جس سامان کے بدلے مجھ سے گندم لے کر جا رہے ہیں نا, چپکے سے وہ سامان دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دینا, ان کو نہ پتا چلے, یعنی ایک اور ان کے لیے لالچ والا معاملہ ہو جائے, جب وہ گھر جا کے کھولے تو کہیں یار یہ کتنا فیاض قسم کا بادشاہ ہے, اس نے ہمارا سامان بھی ہماری غربت پہ اتنا ترس کھایا ہے کہ سامان بھی واپس کر دیا, تو دوبارہ اب ہم جائیں گے اسے لینے کے لیے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامان میں وہ سامان رکھ دو, لعلہم یعرفونہا, تاکہ وہ اسے پہچان لیں. اذن الابود، تاکہ وہ واپس آ جائیں، الى اہلہم، جب وہ لوٹیں اپنے، الى اہلہم لعلہم یرجعون، جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف تو پھر دوبارہ آنے کا بھی قصد کریں، یعنی میری اس مہمان نوازی کی وجہ سے وہ دوبارہ تیار ہو جائیں یہاں پر آنے کے لیے. فلما رجعوا الى ابیہم، تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا، اے ہمارے والد صاحب، ہمیں روک دیا گیا ہے غلہ لینے سے، تو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل وانا لہ لحافظون، تاکہ ہم اس کے لیے بھی غلہ لا سکیں اور ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں. ہاں جی، کیڑے پہ کہنے نگہبانی کرنے والے نے، جنہوں نے تقریباً 20 سال پہلے ایک پرانا جو کچھ کیتا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا زخم تو تازہ تھا ابھی، تو انہوں نے پھر فوراً وہی بات کی کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور بڑی حفاظت سے رکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس تو بعد ہی پنجابی کے اندر نا یعقوب علیہ السلام وسان ہی سن کھاندے دوسرے پرا دا. لیکن میں نے آپ کو بات بتائی تھی، جب تک دوسرے بھائی کی بھی قربانی نہیں ہونی تھی نا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جدائی بھی ختم نہیں کرنی تھی. جب یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے دستبردار ہو گئے نا، جن سے وہ دل ہی محبت کرتے تھے، پھر وہ صحیح کمٹمنٹ ان کی اللہ کی طرف ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹے ان کی طرف لوٹا دیے. تو اب یوسف علیہ السلام جب سے چھنے تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی محبت بھی جو تھی وہ اس دوسرے بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارادہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اگر جدائی دور کرنی ہے تو یہ دوسرے بیٹے سے بھی یعقوب علیہ السلام کو دستبردار ہونا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمانا ہے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے. تو اب یہ ان کے اوپر آزمائش آنے لگی، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، تو انہوں نے کہا ہاں میں تم پر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں جس طرح کہ اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے کئی سال پہلے تم پر اعتماد کیا تھا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، لیکن ساتھ ہی اپنی توحید بھی سیدھی کی اس حوالے سے، کا عقیدہ کلیئر کر دیا کہ اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی حفاظت اللہ کی ہے، ظاہری سبب ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر میرے بیٹے کے لیے میرے دل میں کوئی رحم کا جذبہ آیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا اللہ ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، جو وہ سامان لے کر آئے تھے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سامان جس کے عوض انہوں نے وہ اناج لیا تھا وہ تو ان کو واپس لٹا دیا گیا، ان کے سامان میں سے وہ سامان بھی نکل آیا. اب وہ اور گرویدہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے. قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا ابا جان، ما نبغی، اب آپ اور کیا چاہتے ہیں، اور کیا کریں، وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے، اس نے تو ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اناج بھی ہمیں دے دیا مفت میں، اور ہمیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اور سانو کیا چاہیے، ما نبغی، اور کی چاہیے، ہاوی بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا سامان بھی لوٹا دیا ہے اس نے ہمیں. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور اگر ہم بنیامین کو ساتھ گیا ہمارے تو ہم لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا. ونزداد کیلا بعیر، اور ہم اپنے بھائی کی اس حوالے سے حفاظت کریں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی سامان ساتھ لے کر آئیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ جو ہے بہت تھوڑا ہے ہمارے لیے، اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے حصے کا سامان بھی لے کر آئیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ جو غلہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے. قال لن ارسلہ معکم، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم، حتی تؤتونی موثقم من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پکا عہد کرو، وعدہ کرو. لتأتننی بھی، کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، یہاں تک کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب کے سب ہی لوٹ لیے جاؤ پھر تو معاملہ الگ، ورنہ تم زندہ سلامت بچ کے آ جاؤ اور اس میرے بیٹے کو وہیں چھوڑ آؤ یا کوئی اور معاملہ کر دو تو اس معاملے پہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے میرے ساتھ پکا عہد کرو کہ میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے. فلما آتو، تو جب انہوں نے وعدہ کیا، موثقہم ان کے ساتھ پکا وعدہ کیا، قال اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی گواہ ہے، وہی بہتر کارساز ہے. جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو تو ماننے والے تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، پیغمبر کے صحابی تھے. وقال یا بنی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو، بیٹوں کو جو ہے ایڈوائز کی. اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں سورہ یوسف کی، آیت نمبر 67 اور 68، انشاءاللہ اسی پہ ہماری اب گفتگو مکمل ہوگی. ابھی ہمارے تقریباً 20 منٹ گفتگو کے باقی ہیں، اسی پہ انشاءاللہ میں کنکلوڈ کروں گا اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ جادو ٹونا اور نظر اور اسی طریقے سے بندش اور اس قسم کے جو مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ تھوڑی بہت ڈسکشن یہاں پر کروں گا انشاءاللہ. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یا بنی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو اب نصیحت کی اکٹھی. 12 تو یوسف علیہ السلام تھے، 11 یہ بیٹے، بنیامین سمیت 10 بیٹے وہ اور بنیامین 11. لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے. یعنی اس وقت شہروں کے باہر فصیلیں ہوتی تھیں، مختلف دروازے ہوتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 بھائی، ظاہر ہے یہ اونچے لمبے تگڑے قسم کے بھائی، اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی نظر نہ لگ جائے، اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے. دو تین بھائی ایک دروازے سے، دو تین دوسرے سے، دو تین تیسرے سے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالی کی تقدیر کے مقابلے پر. یعنی انہوں نے صاف اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہنی ہی ہے، میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی، تقدیر والا معاملہ. البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے، البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی. الا حاجتا فی نفسی یعقوب قضاها، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی، یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ڈال سکتی تھی، البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آزمائش جو ہے وہ پریشانی جو ہے کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے. اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں میں پانچ صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور پانچ کی پانچ ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی وہ چہرے کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732 ہے کہ صحابہ اکرام علی رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو، زمانے جہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات پتا چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا ہے. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتا چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں. اس حوالے سے یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا دم کرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے، تو ہم اس دم کو جاری رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ اکرام نے وہ دم پڑھا، ظاہر ہے وہ قرآن کی آئے تو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زود جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا، کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی، تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں، یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑھے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے، تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے، لیکن شرکی الفاظ نہ ہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا. سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں. اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو. اب یہ پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموتا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی بلکہ تعریف کی. بس وہ کیا تھا، وہ موندے پہ گئے، فوراً ہی ایسی نظر لگی کہ وہ سب تکلیف میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاء اللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے. اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ان شاء اللہ، ماشاء اللہ. وہ سورۃ الکاف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اثر ہوا. تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض کا انسان کی لگ جاتی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا. تو کتنے الفاظ زبردست ہیں، صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے نظر کا لگ جانا. جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو، اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں، الموتا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، مشکات میں بھی موجود ہے. تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے موندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے، اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے. تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے. تو آپ سپیکر کو مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے، تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے، اور ہاتھ جو ہے کونوں تک دھوئے، تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا، پانچویں حدیث. اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس، علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے، نظر کا دم کیسے ڈالا جائے. تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں. سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، وہی کاد الذین کفروا یزلقون، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے، یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے. سورہ قلم جو ہے، سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے سورت ہے، وہ سورہ ہے سورہ قلم. تو اس کی آخری آیات جو ہے، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں. تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے. اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا. تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکے. تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے، تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو، اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس دھام کے اندر یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد اس قسم کے کوئی شرکی الفاظ ہے تو وہ دھم نہیں ہے بھائی، وہ شیطنت ہے پھر، ٹھیک ہے. یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے. بعض اوقات انہیں شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بت کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. ادھر بھی ہوتا ہے، بعض کا تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں. تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 اور 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے. تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے، اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنو ہے معاذ اللہ نبی. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے. تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی. تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے. باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے، ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر. اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے. آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیاں نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے شرط ہے. تو یہ پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے. بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور سنن ابی داؤد میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے دو بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے. اب نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ، یزید کو لے کے آتے ہیں، یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو دم کرتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے، اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے، نظر بد سے، میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر. اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن ابی داؤد میں آتا ہے، اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین، اعیذکما ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں. یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تو اگر سارے بی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم، بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ٹھیک ہے، یہ تا تا آتے ہیں تو یہ وقف ہوں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامة، یہ تا ہے گول تو ہا بن جائے گی. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تو یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری 3371 اور سنن ابی داؤد 4737 نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں. بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیوں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہیں، سنت اذکار اس کے علاوہ بھی ہیں، میں آج انشاءاللہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں مزید. اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پریکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی مشکل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہرحال اس کو آپ سمجھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو علاج، حفاظتی علاج، جیسے یہ ویکسین ہے، کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے، یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ. ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس قسم کے پریونٹیو علاج کیے جاتے ہیں، مشینوں کے مثلا مشین کو تیل دینا، یہ تیل کیوں دیا جاتا ہے؟ پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیل دیں گے تو ظاہر ہے اس تیل کی وجہ سے وہ پرزے ذرا دیر سے گھسیں گے. آپ موٹر سائیکل کے چین کو بھی تیل دیتے ہیں تو یہ پریونٹیو مینٹیننس کہلاتی ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کو پریونٹ کریں. تو اکثر قرآن و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو مینٹیننس ہے، علاج ہے، اس اعتبار سے کہ آپ سنت اذکار پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. وہ میں اذکار انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ ہمارے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اس حوالے سے الحمدللہ. اور دوسرا علاج ہے کیوریٹو، کہ اب ایک کسی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. اب ظاہر ہے پریونٹیو علاج اس میں اس طریقے سے کارگر ثابت نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے میڈیکلی بھی پریونٹیو علاج تو اس وقت تک ہے جب تک بیماری لگے نا، جب بیماری لگ جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے بسا اوقات کسی عامل کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے، کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی اسی طریقے سے، بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، کسی کے اوپر جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں. تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے، اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کے اندر اندر ہی علاج کرے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے، لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑھے. تو وہ عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے سورۃ الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے وہ ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا، بخاری اور مسلم میں آتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا معاملہ، آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی دو، میں بھی کھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھا کر امت کو یہ انڈورس کر دیا کہ اس طریقے سے کمائی اس حوالے سے لی جا سکتی ہے. تو اب اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اس کے ذریعے کوئی اور معاملات چلا رہا ہے شرکیہ تو وہ اس کو ہم غلط کہیں گے. مطلب ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو تو نہیں کاٹ دینا نا، آپ نے مکھی اڑانی ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو جتنی بات حق ہے ہم اتنی حق بات کو مانتے ہیں، جو باطل بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس کا باریک سا فرق بھی ضرور سمجھنا چاہیے. اس معاملے میں انسان کو جو ہے وہ فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ہاں اب اگر آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا تو ان تو مولویوں کو گریبان پکڑنے دی، تو مولویوں کے خلاف ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ جو ہے وہ اپنے فرقے کی باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس طریقے سے جو کیوریٹو مینٹیننس، جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہوگا کسی کا، اس کے لیے کسی عامل کے پاس لے کر جائے تو وہ علاج کر دیتا ہے. اور بعض اوقات وہی علاج کوئی عامل کرتا ہے جو مطلب کوئی نیک انسان ہو تو اس کا بعض اوقات جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. اب میں یہ کو نہیں اپنی کو نیکی کو میں آپ کو بتانے لگوں، میں علاج نہیں کرتا، نہ اس کے بعد وہ مجھے ای میل کرنا شروع کر دے جناب ساڈے جین کارڈ جو فون ہوتے بھی لوگ جینوں کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں موبائل سامنے، آپ ایڈوانس طریقہ کہتے ہیں موبائل سامنے رکھو بندے دے، اور واقعی اثر بھی ہوتا ہے. وہ ادھر سے پڑھتے ہیں پاکستان سے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے بھی وہ واقعی اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک میں نے کبھی کام نہیں کیا، یہ میرا زندگی کا پہلا اور شاید آخری ایکسپیرینس ہوا ہو. کچھ دن پہلے وہ ہمارے یہاں پہ وہ درس میں آتے ہیں شانی بھائی، آج نہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بچپن سے کوئی چیز اٹیچ ہے، تو بعض اوقات ان کے اندر حلول بھی کر جاتی ہے. ادھر میرے سامنے بھی ایک دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو اچانک وہ ایسے کانپنے شروع ہو گئے, دھڑ سے پیچھے ہی جا کے گرے. تو اس طرح اکثر وہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کنٹرول کرتی ہے پھر باہر نکل جاتی ہے. تو ان کو پھر ہم نے یہ صبح شام کے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے شروع کریں. تو مجھے وہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے, مسجد میں زہر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں جی ولی بھائی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ذریعے نا, اب میرے اندر نہیں وہ چیز جاتی کم از کم, اب باہر آگے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں جب وہ باہر آگے کھڑی ہوتی ہے تو میں پھر ذکر نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ, میں خدا دن آیا تو مقابلہ کرنا ہے بھائی, میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ. تو کہنا جی میں ایک بار تکڑا ہوں, میں کہ ایک کام نہ کرو جب آپ کے پاس بھی فیل ہو کے آئی ہے تو آپ فوراً یہ سنت اذکار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھیں, یا معوذات آخری تین صورتیں پڑھیں, اس قسم کی جو وہ پانچ سنت اذکار میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں. تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے نا مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے, کہتے علی بھائی آگے چیز دوبارہ, تو کہتے ہیں بالکل میرے پیچھے آگے بیٹھ گئی ہے اور اس نے مجھے یوں نہ پکڑ لیا. تو میں نے نا ان کو اسی وقت نا ان کے کندھے پہ نا اپنا ہاتھ رکھ کے نا, تو میں نے بلند آواز سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کہتے ہیں جی غائب ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ان اذکار کی برکت ہے فوراً پڑھنے سے. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ دعا بھی یاد کریں اور فوراً پڑھا کریں, مقابلہ نہ کریں کسی کے ساتھ, اپنی روحانیت کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا کسی نے. جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آنے کی کوشش کریں سنت اذکار کے ذریعے. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے, اسماء اعظم جو ہے سنت اذکار, اور اس میں میں نے یہ اپنے جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہے ان کا تعارف بھی اس میں کروایا تھا. یہ دنیا دار لوگ بھی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے lsunnatpark.com اس پہ اس کا اوریجنل پی ڈی ایف کورل ڈرا کی فائل سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ڈالا ہوا ہے, وہ 5-5 MB کی فائل ہے, وہ اپنے آپ اس پہ کریں. اس کا اینڈرائڈ بھی انشاءاللہ ایک بھائی ہمارے بنا رہے ہیں, وہ اینڈرائڈ بھی اس کا بن جائے گا, آپ کے اینڈرائڈ فونز کے لیے اویلیبل ہوگا. بہرحال یہ پی ڈی ایف فارم میں, تو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, اور یہ الحمدللہ ہم نے اب ہزاروں کی تعداد میں چھپوائے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے. ان میں یہ سنت اذکار لکھے ہیں. بہرحال میں نے آسانی کے لیے انہی میں سے 5 سنت اذکار جو ہیں یہ الگ سے پرنٹ بھی کروائے تھے. یہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے اس کا آخری پیج, یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ہے اس کے آخری پیج پہ یہ ہم نے اذکار لکھے ہیں, جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف. یعنی لوگ وہ پیر و فقیروں کے چکر میں کوئی شرکیہ وظائف نہ پڑھتے رہیں بلکہ یہ سنت وظائف پڑھیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا. اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے, جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالسلام مکتبۃ الشاملہ کی, اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل, ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے سنت وظائف ہیں. یہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ اس سلسلے کے نہیں بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں. تو اسی بلو کارڈ میں سے یہ 5 وظائف ہم نے نکالے ہیں صبح شام کے اذکار میں سے. 5 اگر کوئی سارے نہیں کر سکتا, 15-20 اذکار ہیں, 5 یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5-10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے, صبح کرنے ایک دفعہ شام کو, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہر اللہ کی طرف سے تکلیف تو آئیں گی, اکثر لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ کہاں سے بیماری آ گئی, اور جب پوچھے تو اکثر لوگ نماز روزہ بھی نہیں کرنے والے ہوتے, تو کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آ گئی, مصیبت تو سب سے بڑی آپ کی یہ ہے, پھر سنت اذکار نہیں کرنے والے ہوتے. پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ سنت اذکار کے اوپر استقامت اختیار کرے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی, تو اس حوالے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. میں نے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 میں یہ گفتگو کی ہے, کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں, کون سی اسماء اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے چیک ضرور کرنا ہے. تو یہ آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں. آپ دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چڑھ گئے جی میرے اوپر, تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں, کینسر بھی تو انسان کو ہو جاتا ہے، اس کی بھی آپ وجہ تلاش کریں گے، کسی نے کینسر کروا دیا، اکثر تو ہمارے کچھ ہو جائے تو فوراً تلاش میں جادو ٹونا کسی نے کروا دیا، نہیں سارا جادو ٹونا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جی بڑھایا، اور کدھر نہیں ہے، ہوتا بھی ہے لیکن 99% نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہم پر آزمائش آتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے آزمائش، آپ سنت اذکار کی طرف متوجہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں، خود کچھ کرنا نہ پڑے اور پھر وہ جو ہے وہ بابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں اس حوالے سے، کوئی شرکیہ اگر کوئی دم پڑنے شروع کر دیں گے، کوئی نادے علی یا اس قسم کے الفاظ جس میں شرکیہ الفاظ موجود ہیں تو وہ اس کی تو پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح جراثیم کے ذریعے انسان کو دنیاوی طور پر ہیپاٹائٹس اے بی سی یا اسی طریقے سے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں انسان کو، کبھی آسیب کا سایہ ہو جانا، کوئی جنات کا گھس جانا کسی بندے کے اندر، یا جادو ٹونا کا ہو جانا، لیکن اس کا علاج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ بندش ہو جاتی ہے، کوئی رزق بند کر پائی، کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، یہ معاملات یاد رکھیں۔ اس طریقے سے تقدیر میں کوئی کسی کی آزمائش کسی کی آ سکتی ہے، میرے 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ایکسکلوسیو ہے اس ٹاپک پہ، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B، 104C، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد، اس ٹاپک پہ تقریباً 200 کے قریب آیات کراس ریفرنس کے طور پر پورے قرآن حکیم سے میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز کے اندر وہ کور کیے ہیں۔ بل یہ آخر میں 5 وظائف آپ سن لیں، یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہیں، تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں، اگر وہ دعا یاد بھی نہیں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، وہ یاد نہ بھی ہو یہ اذکار ہمیں یاد ہیں، یہ بہت پاورفل ہیں، اور ان میں سے بعض اذکار تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں الحمدللہ۔ یہ 5 سنت اذکار صبح و شام کے میں نے اسی بلو کارڈ میں سے الگ سے جو ہے پرنٹ کروائے ہیں، آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlesunnatpak.com سے، اس کے آخری پیج پہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپیز بھی تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ سن لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ مامور کر دے گا، ٹھیک ہے، فرشتے کو پکار نہیں سکتے، پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں آیا وہ شیطان تھا، ابو ہریرہ تجھے پتا نہیں چلا لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو اسی حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اگر اچھی بات کرے جو کتاب و سنت سے انڈورس ہو تو لے لینی چاہیے، لیکن یہ بات کرنا آسان ہے، ہماری کوئی حدیث ہم بیان کر دیں بخاری مسلم سے تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں تے آنے پر بیان نہیں کرنی چاہیے، ویسے کہتے ہیں شیطان کو بھی لے لو، خدا رہنا ہے شیطان کو تو لے لیں ہو تو بخاری مسلم کو میں تو نہیں لکھی ہے، اگر میں نے وہ بنو امیہ کا پول کھول دیا بخاری مسلم سے کہ کیا امت پہ ظلم ڈھایا گیا، حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی، مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا وہ ورژن ہے، ویڈیو کی فارم میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 50 واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B۔ تو کہتے ہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئیں، تو شیطان بھی اگر غلط بات کرتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس سے لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجھے اگر کوئی شیطان کا درجہ دینا چاہتا ہے تو ضرور دے، مطلب شیطان سے وقت بھی دے دے تو بات تو قرآن و سنت کی ہے، وہ لے لینی چاہیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی، اور المستدرک الحاکم میں بھی جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2880، یہ صحت کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹو ہے صحیح بخاری کی حدیث کو، میں اس لیے بیان کر دوں کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک رہتا ہے حفاظت میں. تو شام سے صبح تک تو یہ بخاری سے ثابت ہو گیا 2311, تو صبح والا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی امپلائڈ ہے اس کے اندر. آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. ٹھیک, وہ مشکل کام ہے. ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے, وہ سنن نسائی الکبرا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی الکبرا میں 9928 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتا ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا نماز پڑھے گا ایسا نہیں جا جھوڑ دی, نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا, خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے, اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے زیادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا وظیفہ زبردست, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو, تعویذ تعویذ بڑے کام کا تعویذ. وہ تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ کو. تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی, اعوذ بکلمات اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز. تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں, اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر, اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں, تین تعویذ معوذات. ایک ہے معوذتین, وہ دو بن جاتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں. یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ تین صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہیں یہ تین صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھتے تھے, تین دفعہ سورہ اخلاص, تین دفعہ سورہ الفلق فلق, اور صرف تین دفعہ سورۃ الناس. آخری تین صورتیں معوذات, تین پناہ دینے والی, تین تعویذ. اب مجھے وہ پوچھتا تعویذ, میں کہتے مننے جناب تعویذ کیوں نہیں, اے تین تعویذ پڑھ کے تین تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت دم. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی, پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے, تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی, لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر بھوک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہے. تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں, تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا, اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا, صحابہ اکرام علی مردوان سے نہیں ملتا, ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے, وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے, جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے, اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ لکھ کر. وہ آگے آ بھی جائے گا, یہ وظیفہ بھی ہے اس میں. تو یہ روایت پکی ضعیف ہے, اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور محمد بن اسحاق تدریس کر رہے ہیں, لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں, حالانکہ ہمارے نزدیک یہ سکہ راوی ہیں, انس بن مالک کے شاگرد ہیں, یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البحیقی کے اندر دلائل النبوہ امام بحیقی کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, یہ وہ ہیں. تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے, سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو, جو سیرت کی پہلی کتاب ہے, یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں, تابعی انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تدریس کر رہے ہیں. بارہ حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں, تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدریس کی وجہ سے, وہ راوی سکھا ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں. وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے تدریس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں, پھر بھی لوگوں نے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تختی لٹکاتے تھے, تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی, یہ ثابت نہیں ہے. البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے, اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوی میں لکھا, اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جہلم میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے وہ امام نے تیمیہ کی وجہ سے. تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے. البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں, یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے. آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے, 5732 اور 5731 کے اپنے دور جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویذ نہ لٹکانے, وہ شرکیہ تعویذ ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا. ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں گے اس نے شرک کیا؟ آپ چلیں بہت سخت ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, تو آپ بدعت کہتے ہیں. ہم تو بدعت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے, تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو کتاب السنت کا الحمدللہ منہج اور سلف کا فارم ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 عرب لکھے ہوئے ہیں, محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں, اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں, یہ حروف ابجد, اور ان کے تعویذ لکھنا یہ تو قطن کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے, اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے. اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے, بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں, اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں, نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تعویذ لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بھائیو کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے, تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے, تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا, آپ نے فرمایا اسے شہد دو, وہ بھائی آیا کہا جی اور خراب ہو گیا, فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے تیرا بھائی جھوٹا ہے, ٹھیک ہے دوبارہ شہد دے, دو تین دفعہ دیا تو شفا ہوگی. تو یعنی کوئی یقین نہیں تھا نا ابھی اس کا بنا ہوا, اس حوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا, یقین بھی ضروری ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں. صرف یہ دم درود جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے, یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا, وہ عظیمت ہوتی ہے نا. اسی لیے عامل جو عامل ہوتا ہے پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کا پڑھنا اور عام بندے کے پڑھنے میں فرق ہے. عامر بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا ہے نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا, تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے. عظیمت ہوتی ہے ایک پرہیزگار شخص کی. تو بہرحال میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی, لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں؟ ہم کہیں گے شہد کو چاٹے تب شفا ہوگی. تو طریقہ بتایا, تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے, سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے, اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. یہ تین تعویذ ہیں معوذات, تین پناہ دینے والی صورتیں, قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کر پھونکے, یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے. دوسرا وظیفہ ہے. تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث, سنن ابی داؤد میں 5070 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت, اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب, اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات. اور بڑے احسان ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو مشکل ہے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات. اچھا جی چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے, جامعہ ترمذی میں 3388 سنن ابی داؤد میں 5088, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی, اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں, صبح پڑھ لیں شام تک, شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ الحمدللہ. اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں، کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا عبان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو. تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے عبان کو دیکھا، کیونکہ حضرت عبان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا. تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا. آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس وجہ سے میں نے کام پہ گیا. تو منو اینج نہ ویکھ تو کہ بھائی آپ پہ تو فالج کا اٹیک ہے تو سانوں کا وظیفہ دس دے کوئی مصیبت نہ ہے، تو سب تو بڑی مصیبت پہ ہی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا. تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا. آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا. یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ عبان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا. یہ تھا ان کا یقین اس حوالے. تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. بل یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا. یہی قرآن نے کہیں گارنٹی دی ہے کہ آپ جب خود اپنے اوپر مصیبت طاری کریں گے تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، آئے گی انشاءاللہ، بجلی لگے گی، آپ جل جائیں گے، ختم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوگا ایسے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو. بال اس حوالے سے میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں. جب شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ پہ فالج کا اٹیک ہوا، نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی نا، 10 نومبر 2013 کو، تو دو مہینے پہلے آپ آ گئے، ستمبر میں، اگست یا ستمبر میں پہلے ہفتے میں ان پہ فالج کا اٹیک ہوا. تو ہمارے بھائی وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی میں نے تو پہلے دن ہی جان لیا تھا کہ شیخ صاحب نہیں بچیں گے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب وظائف پہ بڑا استقامت کیا کرتے تھے. تو وہ بلکہ اکثر میں بھی جب ان کو فون کرتا تھا میں کہتا شیخ صاحب آپ کے بڑے حاسدین ہیں، آپ وظیفہ نہ بھولا کریں، کیونکہ ایک دو بار ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، انہوں نے پسٹل بھی رکھی ہوتی تھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس. تو کہتے ہیں علی بھائی میں وظیفے کرتا ہوں ریگولرلی، وظیفے نہیں میں چھوڑتا. تو مجھے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب اب بچیں گے، کیونکہ موت کو کوئی وظیفہ نہیں ٹال سکتا. یعنی اگر کسی کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے نا، اس بیماری میں موت، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ موت تو اٹل ہے، وہ تو ڈیفائن ہے، وہ تو قرآن میں آئے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. اگر کسی بیماری نے آپ کو موت کے دروازے تک لے کر جانا ہے پھر وہ اس وظیفے سے نہیں ٹلے گی. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس حوالے سے، ورنہ کوئی کہتی موت بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ٹل جائے تو موت نہیں ٹل سکتی. تو وہی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. بالو ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پہ میرا ویڈیو لیکچرز کے پروفس کے ساتھ مسئلہ نمبر 80 ریکارڈ ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. اور اکثر آج لوگ میرے اوپر بڑی تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی شیخ صاحب پہ جھوٹ باندھتا تھا. بھائی میں نے وہ گن پوائنٹ پہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، میری ہر بات کے ساتھ شیخ صاحب کے جو 12 موقف جس میں وہ آج کل کے اہل حدیث علماء سے اختلاف رکھتے تھے، وہ پورے ان کے ویڈیو پروف کے ساتھ موجود ہیں. میں نے اس کے علمی دلائل دیے، اس کے بعد شیخ صاحب کے کلپس ڈالے ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں، ان کی اپنی ریکارڈنگز. ہاں یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں نے کی تھی، کیونکہ میں نے ہی ان کو قائل کیا تھا کہ ویڈیو بنوائیں، ورنہ وہ پہلے ریلکٹڈ تھے اس ایشو پہ. پر میں نے یہ ضمناً ذکر کر دیا. اب آخری وظیفہ سن لیں آپ، وہی جو صحیح مسلم میں تھا نا، جو مشکل آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں عموماً، جو صحیح بخاری میں 3371 نمبر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کی بجائے اگر یہ وظیفہ آپ بچوں میں پڑھ کے پھونک دیں تو یہ بھی زبردست ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند احمد میں 7898، ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود. تین دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھیں, اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا. تو اب یہ پانچ وظیفے جو ہیں میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علیحدہ کر کے, یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کے آخری پیج پہ موجود ہے, اس کو تو آپ ضرور کریں اگر باقی نہیں کر سکتے. میں ان کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام ایک دفعہ. دوسرا وظیفہ معوذات کا, تین پناہ دینے والی صورتیں, آخری قرآن کی تین صورتیں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, تین تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے, اور تین دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے, اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے. فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا. تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور 10 دفعہ شام کو. شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے. چوتھا وظیفہ صبح اور شام تین دفعہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور پانچواں وظیفہ صبح اور شام تین دفعہ. ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے, صبح کا نہیں آیا, وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ, بلو کارڈ پہ بھی, اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے, جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.